مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. 1444 سنہ ہجری کے صفر شریف کی 14th شب ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں افطار مدنی مذاکرہ ہے. یہ ضیاء درود و سلام پیج نمبر 4 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 14. بے شک جبرائیل نے مجھے بشارت دی, جو آپ پر درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر رحمت بھیجتا ہے, اور جو آپ پر سلام پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر سلامتی بھیجتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
شہ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات ملالیہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ حضور اس شعر کا مطلب ارشاد فرما دیجئے کہ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور, تو مجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی.
یہ اعلیٰ حضرت کے کلام کا مقطع ہے. مقطع اس شعر کو بولتے ہیں جس میں جو آخری میں ہوتا ہے اور شاعر اپنا تخلص اس میں شامل کرتا ہے. تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا تخلص رضا ہے. صاحب قرآن سے مراد یہاں اللہ پاک کی ذات ہے. اے رضا خود صاحب قرآن, جس نے قرآن نازل کیا, وہ اپنے محبوب کی مدح سرائی اور تعریف کرتا ہے, نعت بیان فرماتا ہے. تو جب اللہ پاک اپنے حبیب کے فضائل بیان کرتا, تعریف بیان کرتا ہے, تو اے رضا تو, یعنی آج سے فرما رہے کہ رضا تو کون ہے جو صحیح معنوں میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر سکے, ان کی نعت بیان کرنے کا حق ادا کر سکے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا امیر اہل سنت سے کوسچن ہے کہ آج کل کچھ لوگ پھلوں میں رنگت پیدا کرنے کے لیے اور ان میں مٹھاس پیدا کرنے کے لیے مختلف کیمیکلز سپرے کی شکل میں یا انجیکشن کی شکل میں استعمال کرتے ہیں, کیا شرعی لحاظ سے ایسا کرنا جائز ہے؟ میری رہنمائی فرما دیں. تھینک یو.
جی ہاں, وہ رنگ تو کرتے ہیں, سیب کو بھی رنگ کرتے ہیں اور چیزوں کو بھی رنگ کرتے ہوتے ہیں تاکہ یہ خوبصورت نظر, اور گاہک اس پہ ہاتھ رکھ دے. اسی طرح تربوز وغیرہ کو سیکرین کا انجیکشن بھی لگاتے ہیں, اندر میں لال کلر کا انجیکشن لگاتے ہیں تاکہ وہ تربوز اندر سے لال ہو جائے کھولے تو, اور اسی طرح اوپر بھی غالباً سبز رنگ لگاتے ہیں لوگ پکڑ لیتے. سب دھوکے کی صورتیں, جائز نہیں ہے. ہاں, اگر گاہک کو بتا دیا کہ اس میں یہ ہم نے ترکیب کی ہے اور اب گاہک لیتا ہے تو ٹھیک ہے, اب جائز. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
منجا کرو سوال ہے, بغیر وضو جے نماز جنازہ پڑھی سکوں تا؟
نہیں پڑھی سکنا سی, وضو شرط ہے. اگر ٹائم نکری ونو یہ خطرو ہے کہ سلام پھری ونو نماز جنازہ سے محروم رہی ونو, تو تیمم کری گنے نے نماز جنازہ میں شامل تھی ونے, کہ بے وضو نماز جنازہ نہیں ہوتی. البتہ ایسی صورت ہے کہ نماز جنازہ نکل جائے گی وضو کرے گا تو اب ایسی صورت میں تیمم کر کے نماز پڑھ لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سیدی, میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے, کوئی بزرگ کسی بندے کے جسم میں یا عورت کے جسم میں حلول فرما سکتے ہیں؟ برائے کرم اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں.
جی نہیں, یہ اسلامی عقیدہ نہیں ہے, وہ غلط ہے. کوئی بزرگ حلول نہیں کرتا, جن بھی حلول نہیں کرتا, جن کچھ غلبہ کرتا وہ اپنے حساب سے, وہ اس طرح وہ کہتے آج صاحب اس کو سوار ہوتا ہے. اب جو بھی اس کا طریقہ ہو, اندر حل کوئی مخلوق دوسری ہو نہیں سکتی. تو یہ بزرگ تو ویسے بھی یہ جو سواریاں آتی ہیں عوام میں یہ بولتے ہیں, تو یہ بس ڈھکوسل ہیں, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اگر لوگ سمجھتے بھی ہوتے ہیں کہ یہ بزرگ ہے بےچارے علم کی کمی کی وجہ سے, اصل وہ جن ہوتا ہے جو مطلب وہ بول رہا ہوتا ہے کہ میں فلاں بزرگ ہوں, فلاں جگہ میرا مزار ہے, یہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے. تو اس پر بالکل اعتقاد نہیں کرنا چاہیے, اور اس کے گرد ہجوم ڈالنا, اس سے سوالات کرنا, یہ بھی سب مطلب غلط ہے. یہاں تک کہ اگر جنات کو کوئی سمجھے کہ یہ غیب جانتے ہیں تب تو اسلام سے خارج ہو جائے گا. جو قرآن کریم میں اس کا انکار, قرآن کریم میں صاف انکار ہے کہ جنات غیب نہیں جانتے. یہ مطلب بہت احتیاط کی ضرورت ہے, ان سے سوال جواب نہ کیے جائیں. یعنی آئندہ کی خبر جن جو وہ نہیں دے سکتا, پچھلی خبر اگر جن نے دے بھی دی تو یہ ایسا ہوتا ہے کہ ہر شخص کے ساتھ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے اور ایک جن جس کو حمزاد بولتے ہیں, شیطان ہوتا ہے. تو حمزاد وہ پیدائشی طور پیدائش سے لے کر وہ ساری عمر اس کے ساتھ ہوتا ہے, جس کو پتا ہوتا ہے کہ کب اس کے ساتھ کیا ہوا. تو یہ جو بعض بابا جی ہوتے ہیں موکل وغیرہ رکھتے ہیں, تو یہ ان کی مطلب ترکیبیں ہوتی ہیں. تو وہ جن جو اس کے پاس جن ہوتا ہے بابا جی کے پاس, اس کی ترکیب اس سے ہوتی ہے حمزاد سے. تو حمزاد کو پوچھ کر وہ بتا دیتا ہے کہ اس کو اتنے سال پہلے یہ ہوا تھا, اتنے سال پہلے یہ ہوا تھا. تو یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے کوئی غیب کی خبر دے دی, تو یہ غیب کی خبر نہیں ہوتی. تو پوچھ کر بتانے صاحب یہ وہ بات ہی نہیں تھی. تو جو لوگ اس کے گرویدہ ہو جاتے ہیں کہ یہ بہت مطلب بابا جی پہنچے ہوئے ہیں, پہنچے ہوئے ضرور ہوتے ہیں لیکن اللہ تک نہیں, شیطان تک. جو خلاف شرع حرکتیں کر رہے ہوتے, میں انہی کی بات کر رہا ہوں, ہر بابا جی برا نہیں ہوتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر السنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے, کیا جتنی آواز سے سلام کیا جائے کیا اتنی ہی آواز سے جواب دینا یہ واجب ہے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیں.
سلام اتنی آواز سے کیا جائے کہ جس کو سلام کیا ہے وہ سنے. اگر اتنی دھیمی آواز سے سلام کیا کہ اس نے سنا نہیں, تو اس پر جواب واجب بھی نہیں ہوگا. تو جب وہ سنے گا تو اب اس پر جواب واجب ہو جائے گا, اور واجب اس صورت میں ادا ہوگا کہ وہ اتنی آواز سے جواب دے کہ سلام کرنے والا سن لے. اور جواب فوراً دینا واجب ہے. تاخیر کرے گا تو توبہ کرنی ہوگی, جواب دینے سے گناہ اس کا معاف نہیں ہوگا. جواب بھی دے اور تاخیر, جو اس نے لیٹ کیا گیپ کیا جواب دینے میں, تو اس کی توبہ بھی کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
بزرگان دین کے نام کے ساتھ المدد پکارنا کیسا ہے؟
کوئی رج نہیں ہے. اللہ پاک اپنے نیک بندوں کو طاقت دیتا ہے اور وہ مطلب امداد کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرے علیہ السنت سے یہ سوال ہے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ کوئی محفل میں بیٹھے ہیں یا پھر کوئی کمرے میں بیٹھے ہیں جہاں پر ایک سے زائد لوگ ہیں, دو تین لوگ ہیں بیٹھے ہوئے, تو پھر کوئی آتا ہے اور وہ ایک شخص کو مخاطب کر کے سلام کرتا ہے, جیسے کہ ابو بکر السلام علیکم ایسا کہتا ہے, تو پھر وہ اس کو مخاطب کر کے سلام کہہ رہا ہے بلند آواز سے, تو پھر جس نے سنا جو اس کو بھی جواب دینا لازم ہے یا پھر صرف وہ بندہ جواب دے جس سے مخاطب کیا گیا ہے؟
جس کو مخاطب کیا, مخاطب جو ہے وہی جواب دے گا, جیسے ابو بکر کو کہا. تو اب ابو بکر پر ہی جواب واجب ہے. دوسرا اگر جواب دے بھی دے گا تو ابو اور ابو بکر خاموش رہیں گے, تو ابو بکر کا واجب جو ہے وہ ادا نہیں ہوگا, گناہگار ہوں گے, ان کو دینا ہی پڑے گا, اور دوسروں کو دینے کی ضرورت نہیں ہے جواب. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
بجلی کا چمکنا, بادلوں کا گرجنا اور آسمانی بجلی کا گرنا قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. آسمانی بجلی کب, کہاں اور کس پر گر سکتی ہے, اس بارے میں آج بات کریں گے. کہتے ہیں کہ بارش کے موسم میں جب بجلی چمک رہی ہو, بادل گرج رہے ہوں, تو پہلوٹی کا بچہ یعنی پہلا بچہ یا بچی کو اس موسم میں باہر نہیں نکلنا چاہیے یا نہیں نکلنے دینا چاہیے، کیونکہ اس بچے پر آسمانی بجلی گرنے کے خطرات زیادہ ہیں۔ اسی طرح بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بلیک ڈریس، کالا لباس پہن کر باہر اس موسم میں نہیں جانا چاہیے، کیونکہ اس موسم میں کالا ڈریس پہننے والے پر بجلی گرنے کے اندیشے زیادہ ہیں۔ اسی طرح بعض لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ گھنے درخت کے نیچے موسم میں برسات میں کھڑا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ گھنے درخت کے نیچے موسم میں برسات میں بجلی گرنے کے خطرات زیادہ ہو جاتے ہیں، تو اس وجہ سے جو شخص اس درخت کے نیچے کھڑا ہوگا اس کو بھی خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ اور انٹیریئر پنجاب میں ایک بہت عجیب و غریب بات مشہور ہے کہ موسم برسات میں جب بجلی کڑک رہی ہو، بادل گرج رہے ہوں اور موسلہ دار بارش ہو رہی ہو، تو آئینے یعنی مرر کو صحن میں سیدھا نہیں ہونا چاہیے بلکہ اوندھے منہ یعنی الٹا کر دینا چاہیے۔ اس کی وجہ گاؤں والے یہ بتاتے ہیں کہ اگر مرر یا آئینہ سیدھا رہے گا تو اس مرر یعنی آئینے پر بجلی گر سکتی ہے۔ ہے نا امیزنگ؟ یہ ساری چیزیں حقیقت ہے یا صرف لوگوں کی خام خیالی؟ پلیز شیخ بتائیے کیا ہے حقیقت، کیا افسانہ؟
اللہ اللہ، اللہ پاک سے عافیت کا سوال ہے۔ یہ بجلی جو ہے نا، آسمانی جو بجلی ہے وہ گرتی تو ہے، یہ تو حقیقت ہے۔ کیا بجلی کیا ہے؟ فتح رضویہ شریف 27 جلد میں اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ سے ایک سوال کیا گیا ہے کہ بجلی کیا شے ہے؟ الجواب، اللہ پاک نے بادلوں کو چلانے پر ایک فرشتہ مقرر فرمایا جس کا نام رعد ہے، اس کا قد بہت چھوٹا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک بڑا کوڑا ہے، ہنٹر۔ جب وہ کوڑا یعنی ہنٹر بادل کو مارتا ہے، اس کی تری سے، نمی سے، اس کی تری سے آگ جھڑتی ہے، اس کا نام بجلی ہے۔ تو یہ آسمانی بجلی جو ہے، اس کی گرج اور کڑک کی آواز اللہ پاک کی طرف سے ایک وعید ہے، وارننگ ہے۔ لہذا جب اس کی آواز سنے تو اپنی دنیاوی گفتگو روک کر اللہ پاک کے ذکر میں مشغول ہو جائیں اور اللہ پاک کے عذاب سے اس کی پناہ مانگیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جب گرج کی آواز سنتے تو گفتگو چھوڑ کر پارہ 13 سورۃ الرعد آیت نمبر 13 پڑھتے، جس کا ترجمہ کنز الایمان ہے، اور گرج اسے سراہتی ہوئی اس کی پاکی بولتی ہے، اور فرشتے اس کے ڈر سے، اور کڑک بھیجتا ہے تو اسے ڈالتا ہے جس پر چاہے، اور وہ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہوتے ہیں اور اس کی پکڑ سخت ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ پھر یہ آیت پڑھ کے فرماتے، بے شک یہ زمین والوں کے لیے شدید یعنی سخت وعید وارننگ ہے۔ تو یہ مطلب گرتی بھی ہے۔ اپنے رب سے ہم گناہگاروں کو بخشوانے والے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب گرج اور کڑک کی آواز سنتے تو یہ دعا مانگتے، اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک، یعنی اے اللہ ہمیں اپنے غضب سے نہ مارنا اور اپنے عذاب سے ہلاک نہ کرنا، اور ہمیں اپنا عذاب نازل ہونے سے پہلے عافیت عطا فرما۔ ایک اور حدیث پاک میں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم گرج کی آواز سنو تو اللہ پاک کا ذکر کرنا شروع کر دو، کیونکہ یہ ذکر کرنے والے کو نہیں پہنچتی۔ تو جب یہ کہ بجلی چمکے تو اس وقت، یا گرج چمک ہو تو اس وقت دلچسپی کے ساتھ اس کی تصویریں بنانا یا اس سے لطف اندوز ہونا یہ مناسب نہیں، بلکہ ہمیں ڈرنا چاہیے، اللہ پاک کا خوف اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، اور اس وقت ہمیں اللہ کا ذکر شروع کر دینا چاہیے. مثلا اللہ 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 یہ کریں، یا درود شریف پڑھنا شروع کر دیں، ہم لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دیں، تو یہ مطلب پھر یہ بجلی جو ذکر کرے گا اس کو اس پر نہیں گرے گی انشاءاللہ، اس کی حفاظت ہوگی. اللہ پاک کی بھیجی ہوئی نشانیاں، مثلا بادلوں کا گرجنا، آسمانی بجلی کا کڑکنا، زلزلہ، آندھی، چاند گرہن اور سورج گرہن دیکھ کر انسان کو چاہیے کہ اللہ پاک کا خوف اور ڈر پیدا کرے، پروردگار سے پناہ اور عافیت مانگے، اور ذکر و توبہ میں مشغول ہو جائے، نہ اللہ کا ذکر کرے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرے. کیونکہ یہ نشانیاں اسی مقصد کے لیے بھیجی جاتی ہیں، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، ترجمہ کنز الایمان، اور ہم ایسی نشانیاں نہیں بھیجتے مگر ڈرانے کو. تو یہ وارننگ ہوتی ہے، تنبیہ ہوتی ہے، وعید ہوتی ہے، نوٹس ہوتا ہے. تو یہ مطلب اس وقت اللہ پاک سے بندے کو ڈرنا چاہیے، خوف کرنا چاہیے، نہ کہ اس سے لطف اندوز ہو. تو بہرحال کہ بجلی کا چمکنا یہ بھی ہوتا ہے، اور اس کا گرنا یہ بھی ہوتا ہے. اب یہ طرح طرح کی صورتیں جو اس کلپ میں بتائی گئی، کہ جیسے کہ کالے کپڑے پر گرتی ہے، یا گنے درخت کے نیچے سے ہٹ جاؤ کہ اس پہ گرتی ہے، اور اس بارے میں میری کوئی معلومات نہیں ہے. عین ممکن ہے کہ ایسا ہوتا ہو، اینٹینا کو بھول گئی ہے، پہلے اینٹینا لگتا تھا، اب بھی ہو سکتا لگتا ہو ٹی وی کا اینٹینا. تو یہ پنجاب میں ایک واقعہ ہوا تھا کئی سال پہلے، کہ گھر کے افراد ٹی وی دیکھ رہے تھے، اور بجلی، آسمانی بجلی، یہ اینٹینا پہ گری، اور اینٹینا کے ذریعے ایک دم ہوتی ہوئی یہ ان کی اسکرین میں پہنچی، اور اسکرین پھٹ گئی، جس سے جو لوگ دیکھ رہے تھے ان میں بعض زخمی ہوئے. اب کوئی فوت ہوا یا نہیں ہوا مجھے اچھی طرح یاد نہیں ہے، بہت پرانی خبر، میں نے خود پڑھی تھی یہ خبر. تو یہ مطلب بعض چیزوں پہ گرتی ہے، تو عین ممکن ہے یہ کہ کالے کپڑے یا جو ڈارک لباس ہوتا ہے ان پر گرتی ہو، کیونکہ وہ گرمی، یعنی کہ گرمی جو ہے نا وہ اس میں سفید کپڑے پہنے جاتے ہیں، یہ مفید ہوتے ہیں، کہ سفید کپڑے کو یہ گرمی جو ہے نا یہ کم قبول کرتی ہے، اس کو دھکیل دیتی ہے، جبکہ جو ڈارک کپڑے ہوتے ہیں اس کو گرمی، سورج کی یا تپش یا دھوپ یہ جذب کرتی ہے. اور سردیوں میں ان مانوں کا ڈارک کپڑے مفید ہوتے ہیں، کہ یہ سردی کو جذب نہیں کرتے بلکہ بچاتے ہیں بدن کو اس سے. تو یوں مطلب ہو سکتا ہے کہ بجلی ہے تو گرم، یہ ہو سکتا ہے کہ ڈارک لباس پر گرتی ہو، تو تعجب نہیں ہے. لیکن اللہ کے ذکر کا اگر ہم کچھ انتظام کر لیں نا، درود شریف پڑھنا شروع کر دیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنا شروع کر دیں، تو بجلی کی کیا ہمت ہے کہ یہ قریب بھی آئے گی. یہ سب سے بہترین ڈھال جو ہے وہ ذکر اللہ، بجلی سے بچنے کا سپر ڈال بجلی سے بچائے گا انشاءاللہ. اللہ پاک سے عافیت کا سوال ہے، اللہم انی اسألک المعافاة فی الدنیا والآخرة، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
آخرت میں کن چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا؟
آخرت میں مطلب حلال کے بارے میں سوال ہے، اور حرام پر عذاب ہے. جیسے کہ حلال مال کمایا تو کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا. مکتبۃ المدینہ کی کتاب حرص پیج نمبر 130 پر ہے، میدان محشر کے 4 سوالات، مال کس طرح کمانا اور کہاں خرچ کرنا ہے، اس کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے. سرکار والا تبار ہم بے قصوں کے مددگار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان گوہر بار ہے، قیامت کے دن بندہ اس وقت تک قدم نہ ہٹا سکے گا جب تک اس سے یہ 4 سوالات نہ کر لیے جائیں. نمبر 1، اپنی عمر کن کاموں میں گزاری؟ نمبر 2، اپنے علم پر کتنا عمل کیا؟ نمبر تین، مال کس طرح کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور نمبر چار، اپنے جسم کو کن کاموں میں بوسیدہ کیا. جو مختلف صورتوں میں سوال جواب ہوں گے، حقوق العباد کے معاملات پیش ہوں گے، بندے کی حق تلفی، تو وہاں اس کے فیصلے ہوں گے. یہاں تک کہ جانوروں کے بھی آپس میں جو ایک دوسرے کو مارتے ہیں، لڑتے ہیں، کاٹتے ہیں، تو ان کے بھی فیصلے ہوں گے. ایک چونٹی سے بھی بدلہ لیا جائے گا ظلم کا. بکری سینگ والی بکری، منڈی بکری کا سینگ والی بکری سے فیصلہ لیا جائے گا. اس طرح کا بھی ہے، سینگ مارتی ہے بکریاں، ظلم کرتی ہیں، ان سب کے آپس میں فیصلے ہوں گے، اور ایک دوسرے کو ان کی مطلب وہ جو بھی ہے وہ سزائیں ان کو دی جائیں گی. اس کے بعد ان کو مٹی کر دیا جائے گا جانوروں کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ایک اور سوال آیا حضور کے، کیا زندگی میں والدین اپنی جو جائیداد ہے یہ بچوں کے درمیان تقسیم کر سکتے ہیں؟
جی ہاں، تقسیم کر سکتے ہیں. اس میں بھی انصاف کرنا ہوگا، کسی کو کم کسی کو زیادہ یہ نہ کریں. اور ہاں، اگر ایک ہے نیکوکار ہے، پرہیزگار ہے، اور دوسرا جو ہے وہ گناہوں میں خرچ کرے گا اور ظلم میں خرچ کرے گا، تو یہ الگ بات ہے کہ اس کو محروم کر کے نیک بیٹے کو دے دیا. اس طرح کی صورتیں بھی ہیں دینے میں، تو بانٹ سکتے ہیں ترکت. بلکہ جن سے ہو سکے وہ اگر اس سے زندگی میں فارغ ہو جائے، تو اگر بوڑھا پا ہے بچنے کی امید نہیں ہے، تو اپنی یعنی خلاصی کر لے تو اچھا ہے. پھر بھی بعد میں جو کچھ اس کے پاس آیا، یہاں تک کہ اس کے پہنے ہوئے کپڑے کا یہ اگر مالک ہے، تو یہ اس کی وفات کے بعد یہ بھی تقسیم ہوگا. آپ جیسے سب بانٹ دیا، چشمہ رہ گیا میت کا، کہ اب یہ فوت ہو گیا چشمہ اس کا ذاتی ہے، تو یہ چشمہ بھی وارثوں میں تقسیم ہوگا. یہ نہیں کہ وہ تقسیم کر چکا تو اب جو کچھ ہے اس کی تقسیم نہیں ہوگی. اب اس کی جو تقسیم ہے نا، یہ جو قرآن و حدیث میں جو طریقہ کار موجود ہے اس کے مطابق کی جائے گی. ٹول ٹپڑ جو بھی برتن ہیں، کپڑے ہیں، لباس ہیں، قلم، گھڑی، یہ عام طور پہ آدمی در ترکے میں نہیں بانٹتا، تو اس کے پھر ترکہ تو ہوگا. یا جو کچھ اس کے پاس ریزگاری یا رقم ہے بانٹنے کے بعد اب اس کی ملک میں، اس کا بھی ترکہ تقسیم ہوگا. یہ کتابیں ہیں تو جو بھی ہیں، بہت ساری چیزیں چھوٹی چھوٹی اتنی ہوتی ہیں کہ میں نے سوئی سے لے کر ہوائی جہاز تک جو بھی چیزیں ہیں، ان سب میں ترکہ تقسیم ہوگا. ہمارے ہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جائیداد ہے، زمین ہے تو پلازا ہے، تو عمارت ہے تو دکان ہے، تو بڑی بڑی چیزیں ہیں، موٹی موٹی چیزیں، ان کی تقسیم ہوتی ہے. ایسا نہیں ہر چیز ترکے کی ہے، ایک چیز بھی اب کوئی اس کو لے نہیں سکتا، یہ سب اب اس کا ترکہ بٹے گا. جو شریعت نے اس کا طریقہ کار بیان کیا اس کے مطابق. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
نماز کے دوران نمازی اس طرح سجدہ کرے کہ اس کا ایک پاؤں یا دونوں پاؤں زمین سے اٹھے ہوئے رہیں، تو ایسی صورت میں نماز کا کیا حکم ہے؟
نماز میں سجدے کی حالت میں اکثر انگلیاں، دونوں پاؤں کی اکثر انگلیاں یہ زمین پر اس کا پیٹ لگا رہنا چاہیے، یعنی اکثر چھ بنیں گی، انگلیاں دس ہوتی ہیں، تو ایک پاؤں اٹھا رہا تو یہ چھ انگلیاں نہیں لگی، تو نماز جو ہے یہ واجب الاعادہ ہوگی، دوبارہ لوٹانی ہوگی اگر یہ غلطی سے ایسا ہوا ہے، جان بوجھ کر ہوا ہے، جان بوجھ کر کیا تو نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی، واجب رہے گا پڑھنا، چاہے وہ نفل تھی اب اس کو پڑھنا واجب ہو جائے گا. اچھا، اب دونوں پاؤں ہی اٹھے رہے اور پورے ہی سجدے میں اٹھے رہے، تو پھر یہ کہ کیونکہ ایک انگلی کا پیٹ لگنا یہ تو کمپلسری تھا، وہ ادا نہیں ہوا، تو اس لیے وہ سجدہ ہوا نہیں. جب سجدہ نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوگی. یا پاؤں اٹھے ہوئے نہیں ہے، بلکہ یوں الٹی انگلیاں بھی بعض لوگ رکھ دیتے ہیں، تو الٹی انگلیاں رکھنے سے بھی وہی جو اٹھے ہوئے کا میں نے بتایا، وہ الٹی انگلیاں رکھنے کا بھی ہے. سجدے میں پیٹ لگنے چاہیے انگلیوں کے، یعنی چلنے میں جو حصہ زمین پر لگتا ہے وہ انگلی کا پیٹ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
زندگی پرسکون کیسے بنائی جائے؟
علی بذکر اللہ تطمئن القلوب. بے شک اللہ کا ذکر ہی دلوں کے اطمینان کا ذریعہ ہے. کثرت سے اللہ کا ذکر کیا جائے, شریعت کے احکام پر عمل کیا جائے, نمازوں کی پابندی ہو اور کسی پر ظلم نہ کرے, لوگوں کو تکلیفیں نہ پہنچائے, لوگوں کی راحت کا سبب بنے, غریبوں کی مدد کرے, دکھیاروں کے دکھ بٹائے, تو انشاءاللہ نیک کاموں میں اگر اپنی زندگی گزارے گا تو زندگی تو پرسکون گزرے گی, انشاءاللہ قبر میں بھی سکون پائے گا اور قیامت میں بھی سکون ملے گا, اور جنت میں تو سکون کے سوا کچھ ہے ہی نہیں, تو ایسی جنت بھی مل جائے گی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد
صلی اللہ علیہ وسلم. بدگمانی سے بچنے کا کوئی آسان طریقہ یا وظیفہ ارشاد فرما دیں.
بدگمانی ہے نا, یہ باطنی مرض ہے, دل میں ہوتی ہے بدگمانی, یہ کسی کے بارے میں یہ سوچنا اور دل میں جمع لینا, پھر زبان سے بھی بعض اوقات بول دیا جاتا ہے, تو یہ ہے بدگمانی, یہ حرام, بلکہ یہ ایک طرح سے سمجھو دل کی غیبت ہے, دل غیبت کر رہا ہے کسی کی, تو یہ کہ آدمی غور کرے کہ میں اس کی بدگمانی تو کر رہا ہوں اور کسی کو پتا بھی نہیں کہ میں اس کے بارے میں کیا کیا سوچ بیٹھا ہوں, اور مگر میرے رب کو سب خبر ہے, اور میرا رب میرے عیب مجھ سے بھی زیادہ جانتا ہے, تو ایسا نہ ہو کہ مطلب میری کہیں قیامت کے دن پکڑ ہو جائے, اور جس کے بارے میں بدگمانی کر رہا ہے تو اس کے بارے میں نیک گمان قائم کرے, اور اس کو جھٹکے کہ مجھ پر کوئی فرض واجب تو نہیں کہ میں اس کے بارے میں سوچوں, جو میں سوچ رہا ہوں یہ غلط بھی تو ہو سکتا ہے, بلکہ اس کو غلط ہی تصور کرے کہ وہ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمان کے فعل کو گمان نیک پر نے اچھے خیال پر حمل کرنا, یعنی اس کو اچھے خیال, اس کو اچھا خیال قرار دینا, اچھی چیز سمجھنا کہ یہ میں جو سوچ رہا ہوں یہ غلط ہے, وہ ایسا نہیں ہے, یہ واجب ہے کہ آدمی اس طرف لے آئے اپنے آپ کو کہ اس کے بارے میں اچھا گمان کرے, اور اس حدیث پاک پر بھی غور کرے جس میں کہا گیا حسن الظن من حسن العبادت, کہ اچھا گمان مومن کے بارے میں, مسلمان کے بارے میں اچھا گمان, اچھا خیال, یہ اچھی عبادتوں میں سے ہے, تو یوں کیوں بدگمانی کر کے اپنی آخرت میں داؤ پہ لگاؤں, میں اچھا گمان کروں مجھے ثواب ملے گا, یہ حقیقت میں جو وہی اچھا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں اچھا ہے, ورنہ بظاہر تو ہم اپنے اچھے نظر آ رہے ہوتے ہیں لیکن خدا جانے کہ علم الہی میں ہماری کیا پوزیشن ہے, اس لیے ہم سب کو اپنے رب سے ڈرنا چاہیے. حضرت سیدنا بشر بن حارث رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بروں کی صحبت اچھوں سے بدگمانی پیدا کرتی ہے, وزن دار یہ ارشاد ہے کہ بروں کی صحبت اچھوں سے بدگمانی پیدا کرتی ہے, یہ حقیقت ہے, بری صحبت میں بیٹھیں گے نا یہ علماء کے خلاف بولتے رہتے ہیں, یہ بالکل یہ بہت سا تجربہ ہوگا, جو بھی نیک آدمی گزرے گا نیک نمازی گزرے گا تو اس کا مذاق اڑائیں گے, اے یار اس کو کیا سمجھ پڑے یار, دنیا اتنی ترقی کر گئی یار, وہ انسان چاند پر پہنچ گیا, نہیں یہ مولانا جو ہے بس ملا کی دوڑ مسجد تک, اس کو کیا خبر, اس کو کیا پتا, یہ مولانا کو کیا پتا, یہ مسئلے مسائل کرتے ہیں, اے کچھ سمجھ نہیں آتی ان کو, اس طرح کی باتیں یہ جو دنیا داری کی بیٹھکیں ہوتی ہیں نا اس میں عام طور پہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں, اور جو نیک پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں نا ان میں یہ باتیں نہیں ہوں گی, ان میں آخرت کی بہتری کی باتیں, گناہوں سے بچنے کی باتیں, اللہ پاک سے ڈرنے کی باتیں, اس کے رسول کی باتیں ہمیں ملیں گی, تو یوں بری صحبت میں جہاں بہت ساری خرابی ہے نا ان میں سے ایک خرابی یہ بھی ہے کہ بدگمانی کا مرض بھی ان لوگوں سے ملتا ہے. پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 34 میں اللہ پاک کا فرمان عبرت نشان ہے, ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا, ترجمہ کنز الایمان، اور اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں، بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب سے سوال ہونا ہے۔ یہاں تک یہ ترجمہ آیت کا۔ آگے لکھا ہے، کسی کے بارے میں بدگمانی پیدا ہو تو اپنے آپ کو اس طرح ڈرائیے کہ بڑا عذاب تو دور رہا، میری حالت تو یہ ہے کہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب بھی میں برداشت نہیں کر سکوں گا۔ بہرحال ایک بدگمانی یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے، اس کا عذاب برداشت نہیں ہو سکے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
سیدی امیر اہل سنت کی بارگاہ میرا یہ سوال ہے کہ کیا کھانے کو انتظار کروانا گناہ ہے؟ برائے کرم اس حوالے سے رہنمائی فرما دیں۔
انتظار کروانا گناہ تو نہیں ہے، البتہ آداب یہی ہے کہ جب کھانا آ گیا تو شروع کر دے، یہاں تک کہ روٹی آ گئی تو سالن کا انتظار نہ کرے، روٹی کھانا شروع کر دے۔ اسی لیے بہتر طریقہ بھی یہی ہے کہ پہلے سالن لایا جائے، سالن خالی سالن کھایا نہیں جاتا، اس پہ عرف بھی نہیں ہے، تو روٹی آ جاتی ہے، تو بلکہ بہتر یہ ہے کہ دونوں ساتھ ساتھ لائے جائیں تاکہ انتظار ہی نہ ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین، مدنی مذاکرے کے اندر اسکرین پر ایک لفظ دکھا کر اس سے امیر علیہ سنت کے متعلق اس سے مدنی پھول حاصل کیے جاتے ہیں۔ آج کا جو لفظ ہے یہ آپ دیکھیں گے وہ ہے رشتہ۔
رشتہ اس کے معنی ہے بیویوں یا اولاد کا نسلی تعلق، قرابت۔ قرابت بھی رشتہ داری، اور تعلق یا واسطہ، یہ رشتے کے معنی بیان کر رہا ہوں۔ شادی نکاح اس کو بھی رشتہ بولتے ہیں، بلکہ ہمارے منگنی کو بھی رشتہ بولتے ہیں کہ فلاں سے رشتہ قائم ہوئے، نسبت قائم ہوئی ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، عورت سے نکاح چار باتوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے، مال، حسب نسب، حسن و جمال، اور دین، مگر تم دین والی کو ترجیح دینا، دین والی فرسٹ۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کی، میری ایک بیٹی ہے جو مجھے بہت پیاری ہے، اس کے کئی رشتے آئے ہیں، آپ مجھے کس سے اس کی شادی کرنے کا مشورہ دیتے ہیں؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، اس کی شادی ایسے شخص سے کرو جو اللہ پاک سے ڈرتا ہو، کیونکہ اگر ایسا شخص تمہاری بیٹی سے محبت کرے گا تو اسے عزت دے گا، اور اگر نفرت بھی کرے گا تو ظلم نہیں کرے گا۔ اللہ کے پیارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب ایسا شخص نکاح کا پیغام بھیجے جس کے خلق و دین سے تم راضی ہو، خلق معنی عادات اخلاق، تو اسے نکاح کر دو، اگر نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور فساد عظیم ہوگا۔ تمہارا لیے کہ رشتہ نیکی دیکھ کر، سیرت دیکھ کر کیا جائے، صرف صورت دیکھ کر نہ کیا جائے۔ خیر سیرت کے ساتھ صورت بھی اچھی ہونی چاہیے، تو یہ سونے پہ سواگا ہے۔ تاہم یہ کہ سیرت فرسٹ، پھر رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا بھی حکم ہے، اچھا برتاؤ، نیک برتاؤ ان کے ساتھ کرنا ہوتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں تقوی کے ساتھ رشتہ داروں صلہ رحمی کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے، جیسا کہ سورۃ النساء آیت نمبر 1 میں ارشاد ہوتا ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، ترجمہ کنز الایمان، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر مانگتے ہو، اور رشتوں کا لحاظ رکھو۔ صلہ رحمی کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی دوسرا اچھا برتاؤ کرے، حسن سلوک کرے تب ہی اس سے اچھا برتاؤ کیا جائے، جیسے کہ ہمارے کہتے ہیں جیسے کو تیسا، فلاں مرد اچھا سلوک کرتا ہے ہم بھی اچھا سلوک کرتے ہیں، میرے ساتھ یہ یوں کرتا ہے تو میں کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رشتہ جوڑنے والا وہ نہیں جو بدلا چکا ہے، بلکہ جوڑنے والا وہ ہے کہ جب اس سے رشتہ توڑا جائے تو وہ اسے جوڑ دے. حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گناہ کی سزا دنیا میں بھی جلد ہی دے دی جائے اور اس کے لیے آخرت میں بھی عذاب رہے، وہ بغاوت اور قطع رحمی سے بڑھ کر نہیں. قطع رحمی یہ رشتہ توڑنا، تو یہ رشتہ جوڑنا صلہ رحمی یہ واجب ہے، اور قطع رحمی رشتہ توڑنا یہ حرام ہے. ہمارے یہاں بات بات پر رشتہ توڑ کر بیٹھے ہیں، بہن بھائی، بھائی بہن، ماں بیٹے، ماں بیٹی، جگہ جگہ آپ کو ملیں گے کہ یہ مطلب الگ تھلگ ہوئے پڑے اور لڑے پڑے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، آگے بڑھ کر صلح صفائی کر لینی چاہیے، اور شرعی اجازت کے بغیر اگر کسی نے رشتہ توڑا تو وہ گناہگار اور عذاب نار کا حقدار ہے. اور یہ بالکل یہ عادت نکال دی جائے کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیا تو میں بھی ایسا کروں گا، اس نے ہم کو گھر میں صرف ایک آدمی کے لیے دعوت دی تھی، پہلے بیٹے کی الگ ان کی شادی تھی، تو میرے تو دوسرے بیٹے کی شادی ہے، میں سارے گھر کو کیوں دعوت دوں؟ بلکہ آپ اس کے سارے گھر کو خاص کر کے دعوت دیں تاکہ آئندہ اور اس کی طرف سے بھی ترکیب بنے اور رشتہ مضبوط ہو جائے. یہ نہیں کہ مطلب جتنا اس نے دیا ہم اتنا ہی دیں، وہ اپنی حیثیت کے مطابق دیں ہم اپنی حیثیت کے مطابق دیں، تو اس طرح انشاءاللہ تعلقات بہتر بنیں گے. کوئی ہمیں لفٹ نہیں کراتا تو ہم اس کو لفٹ بھی دیں اور گفٹ بھی دیں، یہ نہیں کہ وہ لفٹ نہیں کراتا تو ہم بھی اس کو لفٹ نہیں کروائیں. وہ ہم کو مطلب ہے نا کہ سلام نہیں کرتا میں کیوں سلام کروں، تو نہیں آپ سلام کریں. میں اس کے پاس گیا تو اس نے مجھے منہ نہیں دیا، مسکرا کر بات نہیں کی مجھ سے، تو یہ بھی آئے گا نا، میں بھی ایسا منہ چڑھاؤں گا کہ آئندہ سیڑھی چڑھنا بھول جائے گا. یہ حرکتیں نہیں کرنی، یہ سب شیطان کے مشورے ہوتے ہیں. ہمیں تو مطلب یعنی کہ برائی کو بھلائی سے ٹالنا ہے. قرآن کریم میں حکم بھی ہے، ادفع باللتی ہی احسن، اے سننے والے برائی کو بھلائی سے ٹال. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر اہل سنت، بورڈ جے تباہی کا بعد بد قسمتی سا کچھ فیملیوں لڑی کرے جدا بھی تھی ویو ہیں، ان جا بار بھی لڑی کرے جدا تھی ویا ہیں. جتے جتے جن کے مسلمان کے ملیا ہیں وہ انسانی خیر خواہی کے ناطے ان جو پوسٹ شیئر کن تھا تو ان کی گولا میں مدد کیو، تو روز یہ پوسٹ اچن تھی پیوں تو بار گم تھی ویا ہیں، ان کے لائے ماں پی کے چھا پڑھن گرجے تو وہ بار ان سے ملی ونجن، اڑی طرح جے وچھڑی ویا ہیں پان میں وہ پان میں ملی ونجن. ان حساب سے تا وظیفہ بدھاؤ تاں جے حکم تے جے کا ایف جی آر ایف کم کرے رہی ہے، میں ونی ونی کرے جے کرے بہ ٹے گھر بھی ہیں تو اتے ونی ان کے پانی راشن دے رہا ہیں، تمام گھنو دعوت اسلامی کم کرے رہی ہے. ماں بدھو ہے تو ایک ارب جے ایک ارب سترہ سوا ارب جے لگ بھگ پانچ خیر خواہی کرے چکی ہے ایف جی آر ایف تھی دعوت اسلامی، تو ان حوالے سے بھی رہنمائی فرمایا تمام پہ یہ وظیفہ ارشاد فرمایا ہو تو یا حیو یا قیوم پڑھندا رہن تو مصیبت دور تھی ویندی، تو ان گولا میں چھا وظیفہ پڑھنا گرجے تو وہ جلدی وچھڑل پان میں ملی ونجن. جزاک اللہ.
کسی کا بچہ گم ہو گیا، دوست گم ہو گیا، گھر کا فرد گم ہو گیا، کوئی چیز گم ہو گئی، تو اس کے لیے یہ کہ سورۃ الدحا والدحا واللیل، یہ پوری سورت جو ہے نا یہ سات مرتبہ پڑھنی ہے. شروع میں اعوذ بسم اللہ، پھر ہر سورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پوری پڑھنی ہے. اللہ کرے گا تو وہ گما ہوا بیٹا یا دوست، والد والدہ سب یہ جو بھی ہیں اللہ نے چاہ تو مل جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
جس شخص کو کرائے پر دکان دی ہے تو کیا اس شخص سے قرضہ لے سکتے ہیں؟
قرضہ لینے میں تو کوئی بظاہر تو ممانعت کی کوئی وجہ نہیں ہے. قرضہ اگر وہ راضی خوشی دیتا ہے تو کرائے کی جگہ وہ اپنی جگہ پر رہے گی اور قرضہ اپنی جگہ پر رہے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
جس کی نماز میں کچھ رکعتیں رہ گئی ہوں تو وہ بقیہ رکعت میں کون سی سورت ملائے گا؟
تو جہاں سے چاہے وہاں سے سورہ فاتحہ کے بعد وہ سورت جو سی چاہے پڑھے. اب جو پڑے گا نا اس کے بعد ترتیب اس کی رکھنی ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا سوال یہ ہے کہ کسی نے قرآن پاک کے اوپر ہاتھ رکھ کے قسم اٹھائی ہو اور وہ اس کو پورا نہ کر سکا تو اس کا کیا کفارہ ہوگا؟
اگر آئندہ کے لیے قسم کھائی ہے اور قسم کھائی ہو, خالی یہ کہنا کہ میں قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہوں, یہ وہ قسم نہیں ہے. تاہم یہ کہ ایسا کرنا نہیں چاہیے ہے, یہ بھی طریقہ بہت مطلب رسکی. اگر یہ جھوٹ بول رہا ہے تو جھوٹ تو ویسے ہی گناہ ہے, پھر قرآن کریم پر ہاتھ رکھ کر جھوٹ بولنا یہ تو اور بھی اس کو ذرا سخت کر دے گا. تاہم یہ قسم نہیں کہلائے گی. ہاں قسم ساتھ میں کہنا کہ مثلا یہ کہ میں قرآن کی قسم کھا کر کہتا ہوں اور ہاتھ رکھا ہوا ہے یا نہیں بھی رکھا ہوا ہے تو یہ قسم ہے, کہ اللہ کی قسم یا اللہ کی صفت کی قسم یا مطلب ایسے صرف کہنا کہ قسم سے تو یہ بھی قسم ہے. اس پر ایک کام ہوں گے کہ پچھلی اگر اس میں کھائی قسم تو توبہ ہے, اس کا کفارہ نہیں ہے. آئندہ کے لیے کھائی تو اب یہ کہ اگر وہ قسم توڑی تو کفارہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا آپ سے یہ سوال ہے, غسل کرتے وقت اگر کوئی ایسا عمل ہو جائے کہ جس سے وضو ٹوٹ جائے تو وضو دوبارہ کرنا ہوگا؟
جس طرح فرض غسل ادا ہوتا اس طرح اس نے غسل کر لیا تب تو وہ وضو ہو گیا. مجھے یہ خیال رکھنا ہے کہ غسل جیسے فرض تھا اور یہ دوران غسل اس کا وضو ٹوٹا, کچھ اعضا پر پانی بہا تھا وضو کے کچھ نہیں بہا تھا, تو اب یہ کہ دوبارہ ان اعضا پر پانی بہنا ضروری ہے تبھی وہ وضو کام کرے گا, ورنہ پھر وہ وضو کام نہیں آئے گا. کیونکہ یہ وضو توڑنے والا جو عمل عام طور پہ جو ہوتا ہے تو اس سے غسل نہیں ٹوٹتا, اور جس سے غسل ٹوٹتا ہے تو پھر اس سے وضو بھی ٹوٹ جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ گھر کے پالتو جانوروں کا نام انسانوں کے نام پر رکھنا کیسا ہے, جیسا کہ بکری وغیرہ کا نام نور رکھنا؟
جو انسانوں میں معروف نام ہوتے ہیں نا کہ وہ رکھے جاتے ہیں, اگر جانور کا نام رکھے گے تو لوگ مذاق اڑائیں گے ہنسیں گے, اور جو اتنے عام نہیں ہوتے تو وہ اگر دونوں میں مشترک ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے. جانور میں بھی رکھ لیے تو بھی حرج نہیں ہے, انسان میں رکھ لیے تو بھی حرج نہیں ہے. تو وہاں کے ماحول کے حساب سے اس کا تو مطلب طے ہو سکتا ہے. جیسے نجم, آدمی کا بھی نام رکھتے ہیں نجم, نجم مانے ستارہ, اور جانور کا نام بھی کسی نے نجم رکھ دیا تو اس پہ غالباً لوگ ہنسیں گے نہیں. اور اقبال بھائی آدمی کا نام ہے, اب بکرے کا نام بھی آپ نے اقبال بھائی رکھ دیا تو روز اقبال بھائی کی کھچائی ہوگی پھر. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا سوال یہ تھا کہ کسی اور کی ٹوپی اتار کے سر سے نماز ادا کر سکتے ہیں, اس کے بارے میں اسلامی تعلیمات کیا ہیں؟
اگر بالکل فری شپ ہے دوستوں والی اور دوست نماز پڑھ چکا ہے, یا دے ذرا اپنی ٹوپی اور پہن لیو نماز شروع کر دی, کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر اس سے ٹرمپس نہیں ہے آپ کے سے اور اس کا دل دکھ رہا آپ نے ٹوپی اس کی کھینچ لی تو ظاہر نماز تو پھر بھی ہو جائے گی, لیکن یہ آپ نے جو کام کیا یہ تو گناہ والا کام کیا نا کہ اس کا دل دکھا دیا. اب توبہ بھی کریں, اس سے معافی بھی مانگیں, اور ٹوپی کوئی نماز کے لیے شرط بھی نہیں ہے کہ ٹوپی کے بغیر نماز نہیں ہوتی, ایسا بھی نہیں ہے. وہ آج کل تو ماحول ایسا بن گیا کہ عام طور پہ لوگ ننگے سر نماز پڑھ رہے ہیں, اسے اچھی بات نہیں ہے. یہ سستی کی وجہ سے اگر ننگے سر نماز پڑھتا ہے تب بھی مکروہ تنزیہی ہے, بچنا ہی بہتر ہے اس سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں گجرات سے سوال ہے کہ اللہ پاک کو اللہ سونا کہنا کیسا؟
سندھی میں سونا بولتے غالباً, تو سونا مانے محبوب پیارا. اب اگر کوئی اور اس کے غلط معنی ہوتے ہوں تو مجھے پتا نہیں ہے, ورنہ یہ ظاہری طور پہ سونا تو اچھے معنی میں لیا جاتا ہے, سونا محبوب یوں بھی بولتے ہیں, پیارا محبوب. پیارا محبوب کا معنی بھی پیارا ہوتا ہے, لیکن ڈبل بھی بولتے ہیں پیارا محبوب. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ہوٹل میں جو ویٹر کو ٹپ دی جاتی ہے اس کا کیا حکم ہے؟
نہیں ہے عرف ہے اس پر, صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
آپ دعا دیتے ہیں کہ میرا مدنی بیٹے اور بیٹیوں کے لیے دعا ہے, تو یہ کیا صرف آپ کے مریدین کے لیے ہیں یا آپ سے جو محبت کرنے والے ہیں دعوت اسلامی سے ہیں ان کے لیے بھی یہ دعا ہوتی ہے؟
جو مسلمان اپنے لیے تسلیم کرنا چاہے اس کو کلی اختیار آتے ہیں. میں تو اپنی عمر کے لحاظ سے میں بول لیتا ہوں کہ اس سے میرا اس نظر ہے کہ جو مجھ سے محبت کرتے ہیں ان کو اچھا لگتا ہوگا, اور جن کو اچھا لگے وہ میرا مدنی بیٹا, اور جن کو برا لگے تو مدنی بیٹا ہے ہی نہیں. میں اس کو بول ہی کب رہا ہوں صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
نماز کی نیت کے لیے کیا کانوں تک ہاتھ اٹھانا ضروری ہے؟
یہ نیت سے اس کا تعلق نہیں ہے, یہ تکبیر تحریمہ جب کہتے ہیں تو اس کو ہاتھ اٹھانا یہ سنت ہے کہ انگوٹھے جو کانوں کی لو سے چھو جائیں, اور یہ بھی اگر اتنے اٹھا لیے نہ بھی چھوئے تب بھی سنت ادا ہو جائے گی, اور یہ بھی سنت ہے کانوں تک ہاتھ اٹھانا, یہ نیت نہیں ہے. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں, ہاتھ پاؤں ہلانے کو نہیں کہتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ایک سوال یہ آیا ہے کہ عبادت اور ریاضت میں کیا فرق ہے؟
عبادت اللہ پاک کی بندگی, اور ریاضت معنی محنت. تو عام طور پر عبادت اور ریاضت اس لیے کہتے ہیں کہ عبادت کے لیے جو محنت کی جاتی ہے اسی کو ریاضت بھی کہتے ہیں, ورنہ ریاضت کے لفظی معنی جو ہے وہ ہے محنت. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
پیارے بابا جان, جب ہم اکیلے نماز پڑھتے ہیں تو قرآن کی آواز کتنی آنی چاہیے؟
اتنی کہ اپنے کان سے سن لیں. یعنی اس میں یہ کہ جیسے کہ سری ہوتی ہے جہری ہوتی ہے نماز, تو جہری جس میں بلند آواز سے قرآن کی جاتی ہے تو اس میں تو بلند آواز سے قرآن کر سکتے ہیں, تو عورت آہستہ آواز سے قرآن کرے, لیکن اتنی آواز ضروری ہے کہ اگر کوئی شور شراپا یا بیراپن وغیرہ نہیں ہے تو اتنے تلفظ ادا ہو جائیں کہ اپنے کان سے سن لیتی. یہ سری میں یہ ضروری ہے, سری کہلاتی ہے کہ خود سن لے. خود بھی نہیں سنی یعنی اتنے تلفظ ادا ہی نہیں ہوئے تو یہ سری قراءت بھی نہیں ہوئی, اور اگر بقدر فرض بھی نہیں سنی تب تو نماز ہی نہیں ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ جس نے آیت سجدہ پڑھی ہوں اور سنی ہوں اور اسے بھی یاد نہیں کہ کتنی آیتیں پڑھی یا سنی, اب اس پر کچھ آیت سجدہ کرنا ضروری تھا, اب اسے یاد بھی نہیں کہ کتنے سجدے کرنے اس نے, تو اب اس کے لیے حکم کیا ہوگا؟ جب آپ ارشاد فرما دیں.
جہاں ذہن جم جائے اس کو ذہن غالب کہتے ہیں, تو اتنے سجدے کر لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر سنت کے بارگاہ میں سوال ہے, رشتے دار یا دوست ہوتے ہیں اس میں کچھ لوگ مالیات مدد مانگتے ہیں لیکن کچھ لوگ واپس نہیں کرتے, اب دینے سے پہلے کس پر کیسے بھروسہ کرے, ہماری رہنمائی فرمائے.
قرضہ دیتے ہیں تو دوست ہوتے ہیں اور اب پھر وہ نکالتے نہیں ہیں پیسے, سوال یہ تھا. اب ایسے دوستوں کو قرضہ نہ دے جو پتا ہے کہ یہ دے گا نہیں, تجربہ اس کو کہ یہ دیتا نہیں ہے, یہی سمجھ میں اس کو نہ دے, اور اگر دیا اور نہیں دے رہا تو دل بڑا رکھے کہ جو تاریخ طے ہو گئی اس تاریخ کے بعد سے جب تک وہ آپ کا قرضہ نہیں دے گا اتنی رقم روزانہ خیرات پہ رہے گا, ثواب ملتا رہے گا. یوں مطلب یہ کہ فائدے سے خالی نہیں ہے قرضہ دینا, تو اپنے دل پر غور کریں آپ کہ برداشت کر سکیں گے یا ڈنکا بجائیں گے, سب کو کہتے پھریں گے کہ میرے پیسے کہاں گیا, تو پھر یہ تہمت کی صورت بنے گی کہ اگر یہ کنفرم پتا نہیں کہ یہ کھا گیا, بس دے نہیں رہا لیٹ کر رہا ہے, انکار بھی نہیں کر رہا کہ تم نے پیسے نہیں دیے یا جا تو اس سے ہو سکے وہ کر لے میں نہیں دوں گا, ایسی کوئی صورت نہیں ہے, بس وہ ٹال رہا ہے, تو اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ کھا گیا, کیونکہ مسلمان کے بارے میں کہنا کہ کھا گیا ارے تہمت تو ہے نہیں ہے, جو سخت گناہ ہے. آج کل عام طور پہ ہمارے یہی کہا جاتا ہے, ذرا وہ دینے میں لیٹ ہوا تو بولیں گے یار میرے پیسے کھا گیا, تو بدنام کریں گے اس کو, اتنے سارے گناہ اس کے اس میں کریں گے, اور ہو سکتا ہے بعد میں وہ دے دے, جس وقت آپ نے کہا کہ وہ کھا گیا اس وقت اس کی پکی نیت ہو کہ میں نے دینے اب بعد میں اس کی نیت خراب ہوئی اور وہ بالفرض کھا ہی جائے تب بھی جس وقت آپ نے کہا کہ کھا گیا اس وقت تو وہ نہیں کھایا تھا نا اس نے تو اس لیے پہلے تولو بعد میں بولو صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد
مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ